بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب یہ ہم جیسا کہ میں نے اپنا اسٹرکچر بیان کیا تھا اس میں کچھ چیزیں میں نے آگے پیچھے کی ہیں. اصولاً تو مجھے یہ خمینی صاحب کا جو یہ وصیت نامہ ہے وہ آخر میں رکھنا چاہیے تھا, لیکن پورے جو ایران کا انقلاب ہے اگر اس کو اگر ہم اس کے مطلب آخر سے اس کو انالیسس کرنا یا اس کو سمجھنا چاہیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. جیسے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ وہ حدیث ثقلین شیعیت کے ہاں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور یہ وہ حدیث ہے مطلب سوائے امام بخاری کے تمام ہی اہل سنت والجماعت کے محدثین نے بھی بیان کی. حدیث شریف یہ ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اپنے اہل بیت, یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے یہاں لوٹ آئیں. یہ ایک طویل حدیث ہے, یہ اس کا وہ ہے, مطلب یہی وہ اصول ہے جو پوری ایرانی انقلاب کے اندر کار فرما ہے. اسی اصول کی بنیاد پہ مطلب ایرانی انقلاب کی سیاست, معاشرت اور امامت اور کانسٹیٹیوشن اور ولایت فقیہ کا کانسیپٹ یہیں سے نکلتا ہے. یہاں تک ہم نے کر لیا تھا, اس کے بعد پھر اصل گفتگو جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں وصیت نامہ, وہاں سے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. یہاں پہ مطلب میں اپنی پوزیشن اگر آپ اجازت دیں تو بیان کر دوں. مطلب میں اپنے آپ کو شیعان علی میں سے سمجھتا ہوں, اور یہ شیعان علی مطلب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی اہل سنت والجماعت کو کہا, امام غزالی نے بھی فرمایا, اور جو حضرت علی کی پوزیشن حضرت امیر معاویہ کے متعلق ہے آپ نے فرمایا کہ حضرت علی حق سے تھے. میں بالکل ان باتوں کے اوپر ایمان و ایقان میرے باپ دادا بھی رکھتے تھے, میں بھی رکھتا ہوں. لیکن جو اہل بیت کی تشریح اور تعبیر اہل شیعہ کرتے ہیں اس پہ مجھے وہ اختلاف ہے. مطلب یہ کہ جو اہل بیت کی تعبیر اور اہل سنت کیا ملتی ہے اس پہ حضرت امیر معاویہ بھی اہل بیت میں ہی شامل ہیں, کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, اور بھی بہت ساری عظیم خصوصیات ہیں آپ کی, لہذا کسی طور پہ بھی ان کی مطلب یہ کہ برائی بیان کرنا اہل سنت والجماعت کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے. تو اب یہ وصیت نامہ جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں, خمینی صاحب کہتے ہیں کہ ایرانی انقلاب کو دنیا بھر کے مظلوم اور مستضعفین کے اقوام کا انقلاب ہے یہ, اور اسے دنیا کے مسلمانوں کی امید کا مرکز سمجھتے ہیں. مطلب یہ مستضعفین کی جو اصطلاح ہے یہ ایک بڑی وسیع اصطلاح ہے امام خمینی صاحب کے ہاں, کہ وہ اس میں نہ صرف مسلمانوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں بلکہ وہ تمام مغربی اقوام بھی جو کہ جبر اور ظلم اور تشدد کا مطلب مغرب اور مشرق, مغرب سے مراد امریکہ اور مشرق سے مراد روس سے اس کا شکار ہے, اس میں وہ ان مستضعفین کو شامل سمجھتے ہیں. کوئی کہتے کہ میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے اپنے دوسرے برادران ایمانی کی طرح سے انقلاب, اس کے ثمرات کی بقا اور اس کی زیادہ سے زیادہ کامیابی کی امید رکھتا ہوں, اور اپنی وصیت کے طور پر موجودہ نسل اور آنے والی قابل احترام نسلوں کو کچھ باتیں عرض کرتا ہوں, اگرچہ بہت سی باتوں میں تکرار بھی ہے, اور اس بخشنے والے خدا سے میری دعا ہے کہ وہ ان ناصحانہ وصیتوں کے بیان میں مجھے خلوص نیت عطا فرمائے. کیوں کہتے ہیں مطلب امام خمینی کے نظر میں انقلاب اسلامی کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی غیبی تائید سے ایران کا انقلاب کامیاب ہوا ہے. اگر اس میں خدائی طاقت کار فرما نہ ہوتی تو 36 ملین افراد کے لیے انقلاب لانا ناممکن تھا. ایرانی قوم کسی کے تسلسل میں کہتے ہیں کہ ایرانی قوم کو مفلوج کر دینے کے لیے عیاشی, فحاشی, جوئے اور منشیات کے اڈے قائم تھے. فاسد شاہ, اس کے احمق باپ یعنی رضا خان اور دیگر حکومتوں, اس کو احمق اس وجہ سے رضا خان کو کہا ہے کیونکہ وہ کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, لیکن ویسٹرن اور تمام چیزیں اس اپنی مطلب نہ سمجھی نہ علمی اور جاہل ہونے کے باوجود وہ مغربی فکر کو ایران کے اندر غالب کرنا چاہتا تھا. اس کے احمق باپ دیگر حکومتوں اور سپر پاور کے سفارت خانوں کی طرف سے منعقد کی جانے والی خصوصی محافل کی خیانتوں سے فتنہ و فساد پروان چڑھا. مغرب زدہ یا مشرق زدہ اساتذہ کا تقرر کر کے یونیورسٹیز میں اسلام اور صحیح قومی اسلامی ثقافت کی 100% برعکس قومیت اور قوم پرستی کو ابھارا گیا. یعنی جو رضا خان تھا وہ ایک ایرانی قوم پرستی کو لانا چاہتا تھا, اور علماء جو اسلام پیش کر رہے تھے وہ اس کو عرب قوم پرستی کے دائرے کار کے طور پر عوام کے سامنے پیش کرتا تھا. اگرچہ ان اساتذہ میں کچھ درد رکھنے والے مخلصین بھی تھے, لیکن انتہائی قلیل تعداد رکھنے اور بالکل الگ تھلگ کر دیے جانے کی وجہ سے وہ کوئی مثبت کام انجام نہیں دے سکتے تھے. ایسے ہی بیسوں دوسرے مسائل کے مثلا علماء کو گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ سیاست عامہ میں کوئی عملی جدوجہد نہ کر سکے, اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان میں سے اکثر کو فکری انحراف میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ وہ موجودہ مسائل کے اوپر علماء کی کوئی نظر نہیں ہے, اور نہ ہی وہ علماء ان معاملات کو اسلامی بنیادوں پر جو ماڈرن ورلڈ کے ہیں ٹیکل کر سکتے ہیں. ان حالات میں ممکن نہ تھا کہ یہ قوم متحد ہو کر کھڑی ہو اور پورے ملک میں ایک عقیدے, اللہ اکبر کے ایک نعرے اور حیران کن معجزاتی قربانیوں سے تمام داخلی اور خارجی قوتوں کو بے بس کر کے ملک کی قسمت کی باغ اپنے ہاتھوں میں لے لے. یعنی علماء نے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی. اس بنا پر اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دوسرے تمام انقلابوں سے مختلف ہے, وجود میں بھی, جدوجہد کی کیفیت میں بھی, اور انقلاب کے بنیادی جذبے کے لحاظ سے بھی. بلا شبہ یہ ایک تحفہ الہی اور ہدیہ غیبی ہے جو خدا کی طرف سے اس مظلوم اور لٹی ہوئی قوم کو عنایت کیا گیا. یہ ہے مطلب امام خمینی کی نظر میں انقلاب اسلامی ایران. اس کے اوپر اگر کچھ کے سوالات ہوں. یہاں پہ تو ابھی ہم مطلب یہ تمام چیزیں آگے کی آپ کر رہے ہو. یہ انقلاب 1952-53 میں, 1940-41 میں دوسرا انقلاب آیا, اس کو جب وہ سیکوینس آئے گا وہاں پہ ہم دیکھیں گے. یہاں پہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں امام خمینی صاحب کا جو وصیت نامہ ہے اس کو, اور یہ جو پیراگراف میں نے پڑھا ہے اس میں جو ایشو ہے وہ بتائے, ورنہ چیزیں آگے چلی جائیں گی اور ہم خل سے مبحث کریں گے اور بہت ساری چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے جیسے دیکھنا چاہ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا, آگے اس کا جب وہ آئے گا سیکوینس تو وہاں جواب دوں گا.
یہاں جو بات وہ فرما رہے ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران جو ہے وہ ان تمام انقلابات سے جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, برطانیہ کا انقلاب اور فرانس کا انقلاب اور جرمنی اور روس اور چین وغیرہ, ان سے ایک منفرد انقلاب ہے. اور وہ کہتے ہیں تین نوعیتوں میں مختلف ہے. ایک اس نوعیت میں مختلف ہے کہ وہ جو ہے جس طریقے سے اس کی ترتیب اور تنظیم کی گئی وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو کافرانہ انقلابات, دوسرے اس کے مقاصد جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہیں جو کافرانہ انقلاب سرمایہ دارانہ انقلابوں کے ہیں, اور تیسرا جو اس کی روح ہے اور اس کی جو اساس ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو کافرانہ ہے نا. جی
بالکل. اور وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب مطلب علماء کو جو اتنا بدنام کر دیا گیا تھا کہ وہ حاضر و موجود جو بھی مسائل ہیں اس سے نبردازمہ ہونے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے, اور علماء نے وہ کر دکھایا اس انقلاب کے ذریعے, اس کی طرف بھی پن پوائنٹ کر رہے ہیں.
یعنی ظاہر ہے کہ یہ جتنے انقلابات آپ دیکھ کے آئے ہیں سرمایہ دارانہ انقلاب, ان کے اندر جو قیادت ہوگی وہ مذہب دشمن قیادت, چاہے وہ کمیونسٹ انقلاب ہو یا لبرل انقلاب ہو یا قوم پرست انقلاب ہو, جن لوگوں کے ذریعے یہ انقلاب برپا ہوا یہ خدا اور مذہب کے دشمن تھے, سب کے سب لبرل بھی اور قوم پرست بھی اور اشتراکی بھی. اسی وجہ سے انہوں نے سرمایہ دار نظام آئے, یہ اس کا بالکل مختلف ہے کہ یہاں ایک خدا پرست اور جیسے کہیے کہ دیندار اور علماء کی قیادت جو ہے وہ انقلاب لائی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ انقلاب کا رد انقلاب ہے. ان معنوں کے اندر اس کی قیادت اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو عموماً سرمایہ دارانہ انقلاب کی قیادت کیا
جاتا ہے. ڈاکٹر ایک چیز میں بہرحال ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایرانی انقلاب میں جو فوکل پوائنٹ رہا, اور اس جو ابھی جیلانی بھائی نے پڑھا اس میں بھی جو پہلا جملہ ہے کہ عظیم انقلاب جس نے ایران کو عالمی لٹیروں اور ظالموں کے جنگل سے نجات دلائی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کی برتری کو تو قائم کیا لیکن فوکل پوائنٹ یعنی عدل ان کی پوری جدوجہد کا ایک مرکزی پوائنٹ رہا ہے, اسی وجہ سے اس کے اندر وہ روحانی اثرات اور وہ چیزیں ہمیں اس قدر نظر نہیں آتی, اور یعنی اس حوالے سے زیادہ فوکس ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ عدل کے جو ایشوز ہیں کہ ظالموں سے نجات دلائی یا جو استحصال کیا جا رہا تھا اس سے نجات دلائی, یعنی علماء کی برتری تو قائم ہوئی جو شاہ کے دور میں یا کس کے دور میں جو تعلیم کے حوالے سے جو غیر اسلامی افکار آ گئے تھے, لیکن اس علماء کی برتری اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی جو انقلاب لایا اس کا یعنی ہدف کیا تھا بنیادی طور
پر؟ ہاں بنیادی طور پہ یہ آدمی کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں جو مطلب پورے انقلاب اسلامی کے اندر ہے. جب وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کروں گا میں تو وہاں پہ اس عدل کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیں گے کہ ان کی نظر میں عدل سے مراد کیا ہے. تین چیزیں ہیں انقلاب اسلامی کے اندر. ایک ان کا وہ دور ہے جس میں وہ جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے, ایک ان کا وہ دور ہے جس میں وہ جدوجہد کر رہے ہیں جس میں ان کے سامنے پوری جو ایک فکر ہے وہ شہادت حسین اور گریہ حسین کے اوپر قائم. جب ریاست قائم ہو جاتی ہے تو عدل کا وہ تصور وہ حضرت علی سے لیتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے سوشل جسٹس قائم کیا, وہ ایک دوسرا ایشو ہے. پھر وہ ایک یونیورسلزم ہے ان کے انقلاب کے اندر, وہ یونیورسلزم آتا ہے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے. تو نظام عدل کی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ ایشوز ہیں ان کو آپ پن پوائنٹ کریں. جب آپ مطلب آپ نے جو اسٹڈی کی ہوئی آپ وہاں سے چاہیں گے کہ وہ بتائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا اس تمام ایشوز کو ٹیکل کرنا. کانسٹیٹیوشن کی جب جد آئے گی بات اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نظام عدل سے ان کا کیا مراد ہے. واقعی عدل ایک اہم ایشو ہے ان کے ہاں, لیکن اس وقت اہم ایشو ہے جب انقلاب اسلامی ایران کی اسٹیٹ قائم ہو گئی. تو ان کے لیے وہ جدوجہد جو حضرت امام حسین سے متعلق تھی وہ ریلیونٹ نہیں رہی. اب ان کے لیے ریلیونسی کا جو پوائنٹ ہے وہ حضرت علی کی ذات ہے, اور انہوں نے جو سوشل جسٹس کا تصور دیا ہے وہ اس کو ریفر کر دیا.
ڈاکٹر یہ میرا خیال ہے کہ ہم اہل سرکل کی فکر کی ایک خامی بھی ہو سکتی ہے, پتہ نہیں ہے نہیں, لیکن جب بھی یعنی موجودہ نظام جو معاشی نظام یا جو بھی سرمایہ دار نظام گلوبل ورلڈ کی صورت میں مسلط ہے, اگر اسلامی جدوجہد کے اندر کسی بھی درجے کے اندر اس کے معاشی ظلم سے چھڑانے کی بات کی جائے تو ہم فوراً نتیجہ یہ نقل کرنے سے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو سرمایہ داری کو ری انفورس کر رہے ہیں, جبکہ ہمیں یوں بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے بھی نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام معاشی طور پر استحصال کرتا ہے, اور جب اسلامی مطلب ہم اسلامی دور ہوگا تو اس میں ڈسٹریبیوشن کے ایشوز اسلام بھی ایڈریس کرتا ہے. ایسا تو نہیں کہ اسلام کے اندر معاشی ایشوز لوگوں کے ختم ہو جائیں گے اور دوسرے ختم ہو جائیں گے. تو یعنی اگر یہ ڈسٹریبیوشنل ایشوز کو اسلامک پرسپیکٹو میں اٹھا لیا جائے اس سے ہم بکتے کیوں ہیں اتنا, اور ہم فوراً کہتے ہیں نہیں یہ غلط
وجہ ہے. میں اس کی وجہ میرے خیال یہ ہے کہ آپ موبلائز کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اس کی انقلاب سے جو توقعات قائم کی جاتی ہیں اور انقلاب کے نتیجے میں جو شخصیت تعمیر ہوتی ہے اس کا اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے انقلاب کے مطالبات سے. اکثریت کی یہ ایک کمزوری ہے کہ اس کی جو بنیادی محرک ہے وہ نفرت ہے, اور وہ ہے نفرت واقعی, اور اسی وجہ سے ان کے ہاں یہ جو عزاداری ہے جس کی بہت زیادہ بنیاد بناتے ہیں تو وہ اسی کی بنیاد کی ہے. اسلامی انقلاب تو سب کو جنت میں پہنچانے کا طریقہ ہے سب کو, لہذا اس کی جو بنیادی وصف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے احسان کا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑا یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے مجھے جیسا ظاہر کیا بیان کر دیا, فتح مکہ ہے. فتح مکہ جو ہے وہ ایک معنی میں شیعوں کے ہاں اس کا تذکرہ تقریباً بالکل نہیں, اس لیے اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا گیا اور آپ کو قبول کر لیا گیا, اور جنگ ہنین کے اندر حضرت جنرل کے طور کے اوپر شریک ہوا تھا ابو سفیان. تو ویسے جو ظاہر بھائی فرما رہے ہیں بالکل درست بات ہے کہ یقیناً ڈسٹریبیوشنل ایشوز اہمیت رکھتے ہیں, اور جو ظلم سرمایہ دارانہ نظام کا قائم ہوا ہے وہ سب اسلام ختم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے, لیکن اس بنیاد پہ دعوت نہیں دیتا لوگوں کو اپنے انقلاب میں شرکت کی. اس لیے جو اس بنیاد کے اوپر جب وہ دعوت دے گا تو اس کے اندر پھر وہ وہی حسد اور نفرت کی بنیاد کے اوپر وہ دعوت دے گا, اور وہ شخصیت دوسری چیز ہوگی, اور وہ ایرانی انقلاب کی ایک ایسلس ٹیم ہے, وہ سطح سے اوپر اٹھ نہیں پایا ہے انقلاب ایکچولی حقیقت. لہذا اچھا اور یہ چیزیں ہمارے یہاں جو انڈین ویڈیا کرام نے انقلاب اٹھایا ان کے لیے بالکل کٹ میں بندہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اس ایسپیکٹ سے آپ دینے کے انقلابی تھے اور یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ لوگوں سے نفرت ہو یہ کام آ. لہذا اس کی جو انڈر ایمفسس ہے یا کیونکہ یہ ڈسٹریبیوشنل انجسٹس وغیرہ ہوتا ہوا ہے اس میں جو نقصانات ہیں وہ یہی دو نقصانات ہیں کہ ایک تو آپ جس حیثیت سے لوگوں کو بلاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے پھر دوسرے یہ کہ جو ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہیں وہ یہی ہو جاتی ہیں کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ آپ قائم کریں گے اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ اگر آپ قائم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لیں تو سرمایہ دارانہ نظام سے باہر جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنے کا تو مطلب ہی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام سے آپ مصالحت کر لیں پھر ہی وہ آپ کو اسپیس دے گا. تو جو ایران کے اندر جو ہوا تو عملاً یہی تو ہوا, انہوں نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے انقلاب یعنی عالمی انقلاب کے مشن کو تو ترک کر دیا نہیں. کون اس سے انکار کر سکتا ہے کہ عالمی انقلاب کے جس طریقے سے طالبان نے نہیں ترک کیا, انہوں نے ترک کر دیا یہ صدام کے ساتھ سمجھوتے کے بعد ایبسولوٹلی پریکٹس انہوں نے ترک کر دیا. کیوں کر ترک کیا؟ اس لیے تھوڑی کہ وہ مخلص کر کے, اس لیے کہ سوشل ڈیموکریٹک کمٹمنٹ جو تھی وہ تو مستدفین کے لوگ تھے اور وہ تو ان تمام معاملات میں احتیاط برتنے کا ایک جواز ہے.
اب ایک دوسرا ایشو وہ بیان کرتے کہ انقلاب اسلامی کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو مطلب یہ کہ امام خمینی کی پوری فکر کے اندر کار فرما ہے کہ وہ توحید کی خاص انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, توحید جہاد اور اجتہاد کی خاص انٹرپریٹیشن کرتے ہیں جس پر خود شیعہ علماء کے ہاں مطلب یہ کہ تحفظات ہیں اور وہ ان کی اس انٹرپریٹیشن کو قبول نہیں کرتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ امام خمینی صاحب اسلام اور اسلامی حکومت مظہر خداوندی ہے, یہ ایک ایسا مقصد ہے جو دوسرے غیر توحیدی مکاتب فکر کے برعکس انفرادی اجتماعی مادی روحانی ثقافتی سیاسی فوجی اور اقتصادی شعبۂ زندگی میں دخیل ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے. مطلب توحید کی یہ جو انٹرپریٹیشن امام خمینی صاحب دیتے ہیں بالخصوص مطلب شریعہ جو وہ تھے شریعت نداری اور ڈاکٹر علی شریعتی مطلب اس کے برعکس وہ انٹرپریٹیشن دیتے ہیں اور دیگر علماء جو اس وقت موجود تھے جو اجتہاد کے لیول کے اوپر فائز تھے وہ توحید کے اندر یہ جو سوشل ایشوز ہیں اس کو شامل کرنے پر ان پر معترض تھے. پھر اب جبکہ خدا کی تائید و توثیق سے متعہد قوم کے توانا ہاتھوں نے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھ دی ہے اور یہ اسلامی حکومت اسلام اور اس کے ترقی پسند احکام کو عملی صورت میں پیش کر رہی ہے, اب ایران کی عظیم الشان قوم پر فرض ہے کہ وہ تمام شعبوں میں اس کامیابی اور اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہیں, کیونکہ اسلام کا دفاع اور حفاظت تمام فرائض میں سر فہرست ہے. اسی طرح بعد میں متعدد صحابہ اور ائمہ اسلام نے اس سلسلے میں اپنے حوصلے سے بڑھ کر جدوجہد کی اور اپنی جانوں پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے. اب خصوصی طور پر ایرانی قوم اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس خدائی امانت کی ہر ممکن طریقے سے حفاظت کریں اور اس کی بقا اور اس کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں اور دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے یہاں پہ مطلب انقلاب اسلامی کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور وہ خاص قسم کی توحید کی انٹرپریٹیشن کے ذریعے وہ اس کو بیان کرتے ہیں.
یہ خاص قسم کی انٹرپریٹیشن توحید اس کو اپنے الفاظ میں
ڈاکٹر یہ تھا کہ یہ توحید انہوں نے کہاں فرمایا کہ یہ توحید ہے, یہ تو انہوں نے ایک عمل کے لیے ابھارا ہے کہ لوگ اسلامی حکومت کو کی حفاظت کریں, یہ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا توحید کا یہ ہے عقیدہ ہے یا یہ توحید ہے.
پہلے جملہ اسلام اور اسلامی حکومت مظہر خداوندی ہے, یہ ایک ایسا مکتب ہے جو دوسرے غیر توحیدی مکاتب فکر کے برعکس انفرادی اجتماعی مادی روحانی ثقافتی سیاسی فوجی اور اقتصادی شعبۂ زندگی میں دخیل ہے. اور توحید کی اس انٹرپریٹیشن یعنی توحید سے مراد ان کی مسلمانوں کی یونٹی بھی ہے اور جو دیگر سوشل ایشوز ہیں جو جسٹس کا اصول جس کو انہوں نے کہا ان تمام چیزوں کو وہ انکمپاس کرتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ توحید ہے.
میرے خیال میں یہاں جو بنیادی ایشو ہے ایرانی انقلاب بہت ہی بنیادی, جی ہاں پتا
میں کہہ رہا تھا یہاں جو بات کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا وہ تو ظاہر ہے کہ عیسائیت یا دوسرے مذاہب کے برخلاف اسلام کی ایک امتیازی حیثیت ان معنوں میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, جیسے کہ ہماری یعنی مولانا کی فکر میں بھی موجود ہے اور دوسری جگہ بھی ہمیں مل جاتا ہے کہ اسلام کوئی ایسا صرف پوجا پاٹھ کا مذہب نہیں ہے بلکہ وہ زندگی کے ہر دائرہ کار کے اندر اپنی واضح ہدایت اور تعلیمات رکھتے ہیں. یہاں تو کم از کم یہ بیان کرنے کی کوشش کی.
ڈاکٹر یہی لگ رہا ہے کہ وہ توحید سے مراد دے رہے ہیں کہ یعنی اسلام ایک ایسا نظام ہے جو توحید پر مبنی ہے. توحید سے مراد یعنی ایک تو وہ عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے, وہ اکیلا ہے, اور کیونکہ وہ اکیلا ہے لہٰذا زندگی کے ہر اسپیکٹ میں اسی اکیلے کی دل کی ایکسپریشن ہونی چاہیے. تو اسلامی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا مظہر, جیسے انہوں نے وہ سوال کیے ہیں, تو ہمارا یہ کہتے ہیں کہ یعنی یونٹی ہونی چاہیے انسانی زندگی میں, اور ڈوئنگ ہونی چاہیے کہ بادشاہ کا ایک پلیئر ہے اور مذہب کا ایک پلیئر. یہ میرے پاس یہ کام ہونا چاہیے.
میرا خیال یہ پتا نہیں مطلب علماء فرمائیں نہیں, یہ سنا تھا کہ ایک تو توحید کا میٹافیزیکل ایسپیکٹ ہے. میٹافیزیکل ایسپیکٹ یہ ہے کہ ٹرانسینڈنس مطلب اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے, یعنی وہ محض کچھ صفات کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے جن کا نام ہے اللہ, اور جو ٹرانسینڈنٹل انہیں معنوں میں ہے کہ ان کا یعنی کہ حلول ناممکن, یہ ناممکن ہے کہ یعنی ابدیت کی سطح سے اٹھ سکے. اچھا پھر اس کے بعد توحید کے کچھ مضمرات ہیں جو اس کی ایتھکس میں نکلتے ہیں, کیونکہ وہ یہ سینٹنس جو بھی حکم اس نے دیا اس کو حق ہے کہ وہ حکم دے اور اس کی پیروی جو ہے وہ پوری کی پوری. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایتھیکل اور میٹافیزیکل مثلا اس ایتھیکل اور میٹافیزیکل تصورات کو ملا جب آپ دیتے ہیں اس طریقے سے میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں ملا دے لیں تو اس میں جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان ایتھیکل ریئلٹیز کو آپ کہیں پائیں تو اس میٹافیزیکل وجود تک آٹومیٹکلی پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچ جائیں گے. اور مثلا یہ جتنی باتیں یہ اس وقت فرض کیجیے ہم یہ کہیں کہ اگر فرض کیجیے سویڈن کے معاشرے کے اندر آپ کو وہ تمام چیزیں کسی نہ کسی حد تک نظر آئے کہ جس کا انہوں نے فرمایا ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ سویڈن کے لوگ جو ہے موحدین یا ان معنوں میں موحدین ہیں کہ ان کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم نے اس کو کیا نہیں. اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا کوئی انسان کو مومن نہیں بناتا بلکہ یہ کہ وہ تو پریکٹس اسلام آگے, کیونکہ امام منتظری نے بالخصوص اس کے اوپر گرفت کی ہے, ان کے اوپر بھی اور شریعتی کے اوپر دونوں اوپر بھی یہی چیز ہے اسی بنیاد کی بستی ہے کہ وہ کہا کہ وہ جو میٹافیزیکل ماں باد طبیعتی تصور ایمان ہے, ایک معنی میں یہ تصور یہ سیاسی تصور وہ کہتے ہیں ایک سیاسی تصور ہے یعنی یہ الوہیت کا کہ جو اسے ڈائلیوٹ کرتا ہے.
جی بالکل
نہیں ہم ذرا پھر سے پڑھ رہے ہیں اس کو
بالکل ڈاکٹر صاحب. وہ جو میں یہ پڑھنے سے پہلے وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ توحید کا ایک انقلابی خمینی صاحب کے بڑا ایشو ہے, اگر تھوڑا سی اس کے اوپر روشنی ڈال دیں آپ ڈال دیجئے تو پھر انقلاب اسلامی کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب ہے, مطلب اسی یونٹی کو وہ توحید سے لنک کرتے. اسلام اور اسلامی حکومت مظہر خداوندی ہے, یہ ایک ایسا مکتب ہے جو دوسرے غیر توحیدی مکاتب فکر کے برعکس انفرادی اجتماعی مادی روحانی ثقافتی سیاسی فوجی اور اقتصادی شعبائے زندگی میں دخیل ہے اور ان پر نظر رکھتا ہے. اب خدا کی تائید اور توصیت سے ہماری قوم یعنی ایرانی قوم کے ہاتھوں نے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھ دی ہے, اور یہ ایران کی عظیم الشان قوم پر فرض ہے کہ وہ تمام شعبوں میں اس کامیابی اور اس کی حفاظت کے لیے کوشاں رہے, کیونکہ اسلام کا دفاع اور حفاظت تمام فرائض میں سر فہرست ہے. یہ ہے
تھوڑا سا انہوں نے گریان حسین کا ذکر کیا تھا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ کے بعد سے جو حکومتیں آئیں بنو امیہ بنو عباس کی وہ بھی اصل میں اسلامی سلطنتیں نہیں تھیں, اور ساتھ ہی ساتھ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نقطہ ہے سورس ہے. ان دو باتوں میں ریکنسلیشن کیسے ممکن ہے؟ اگر عمری سلطنت بھی اسلامی تھی تو وہ امام حسین کی جدوجہد کو کس کے خلاف تھی؟
اول تو انتظار ہے کہ ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے ہے اور میں یہ نہیں سکتا کسی دوسرے کی کہ امیہ اور عباسیہ سلطنتیں اسلامی سلطنتیں اسی لیے تھیں کہ امام حسین کی جدوجہد کامیاب ہوئی, اور میں امام حسین کو کوئی ناکام پر نوحہ پڑھا جائے نہیں سمجھتا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی جدوجہد کے نتیجے کے اندر وہ اسٹیج پیدا ہو گئی جس کے نتیجے کے اندر شرح مطالعہ کو نافذ کرنے کے لیے علماء کے ہاتھ میں اقتدار آ گئی, اور اسی وجہ سے امام حسین حاجت سے وہ شاگرد تھے وہ لہٰذا
خروج جو آپ نے کیا امیہ سلطنت کے خلاف وہ بالکل مستحسن تھا, اور اس خروج کی کامیابی کے نتیجے کے اندر اسلامی حکومت قائم رہی, حضرت سلطان الموت ہو گیا, کوئی بھی نتیجے نہیں. لیکن اس کا ابھی جو یہ بحث کر رہے ہیں اس سے آگے چل رہا ہے.
پھر اسی سے مطلب اسی مسئلے سے ایک الف وحدت کلمہ اور اتحاد اسلامی انقلاب کی بقا کا راز ہے. ملک بھر کے عوام کا وحدت کلمہ کے ساتھ اتحاد و اتفاق ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام اور خدا کی حکومت برقرار رہے, آپ کا ملک داخلی اور خارجی استعمالیوں استحصالیوں کی سازشوں سے محفوظ رہے, تو اس خدائی محرک کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے. یہی خدائی محرک کامیابی اور بقا کا راز ہے. اسے فراموش کر دینا موجب تفرقہ و اختلاف ہے. آج کل بھی اور آئندہ بھی جس بات سے ایرانی قوم اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو آگاہ ہونا چاہیے اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایسی تباہکن اور تفرقہ انداز پروپیگنڈے کو بے اثر کیا جائے. تمام مسلمان اور خاص طور پر ایرانیوں کو خصوصاً عصر حاضر میں میری وصیت یہ ہے کہ ان سازشوں کے مقابلے میں رد عمل کا اظہار کریں اور ہم ممکن طریقے سے اپنی وحدت و ثبات میں اضافہ کر کے کافروں اور منافقوں کو مایوس کر دیں. مطلب یہ اسی کا ہی تسلسل ہے. پھر کہہ رہے طاغوتی سازشوں کو ناکام بنائیے. ایک سازش ہما جہت پروپیگنڈا ہے, اسلام سے مایوس کرنے کے لیے جو مسلسل کیا جا رہا ہے. کبھی کھلم کھلا کہا جاتا ہے اسلام کے احکام 1400 سال پہلے وضع ہوئے ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ عصر حاضر میں ان پر کاربند ہو کر حکومتیں چلائی جا سکیں. اسلام ایک رجعت پسند دین ہے, ہر نئی چیز اور تمدن کے مختلف مظاہر کا مخالف ہے. عصر حاضر میں حکومتیں عالمی تمدن اور اس کے مظاہر سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتی. اسلام اور دوسرے الہی مذہب کا تعلق صرف روحانیت, تہذیب, نفوس, دنیاوی جاہ و منصب سے ڈرنے کر کے دنیا کی دعوت دینے اور ایسی عبادات و اذکار اور ادعیہ دعائیہ سے ہے جو انسان کو خدا کے قریب اور دنیا سے دور کر دے, اور حکومت, سیاست اور اقتدار اس عظیم روحانی مقصد کے خلاف ہے, کیونکہ یہ سب تعمیر دنیا کے لیے ہیں جو انبیاء اعظم کے مسلک کے خلاف ہے. بدقسمتی سے اس دوسرے قسم کے پروپیگنڈے نے بعض بے خبر عالموں اور دینداروں پر اتنا اثر ڈالا کہ وہ حکومت اور سیاست میں حصہ لینے کو فسق و فجور کے مترادف سمجھنے لگے. شاید ابھی بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں, اور یہ خیال ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس میں اسلام مبتلا ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر جان بوجھ کر خود کو انجان ظاہر کرنا, کیونکہ قصد و عدل کے معیار کے مطابق قوانین کا اجرا, ظالموں اور ظالمانہ حکومتوں کا سدباب, انفرادی اور اجتماعی عدل و انصاف کا فروغ, شر و فساد, منکرات و فوشا اور طرح طرح کی غلط کاریوں کی روک تھام, عقل, عدل اور استقلال کے معیار کے مطابق آزادی, خود کفیل ہونا, استعمار, استحصال اور غلامی کا سدباب, معاشرے کو فساد و تباہی سے بچانے کے لیے عدل اور انصاف کے معیار کے مطابق حدود و قصاص اور تعزیرات کا اجرا, اور معاشرے کو عدل و انصاف اور عقل کے تقاضوں کے مطابق چلانا, اور ایسی سینکڑوں چیزیں ایسی نہیں ہیں جو وقت کے گزرنے کے ساتھ تاریخ بشر اور معاشرتی زندگی میں پرانی ہو گئے. ان کی وقیانوسی ہونے کا دعویٰ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ موجودہ صدی میں عقل اور ریاضی کے اصول و قواعد تبدیل ہو گئے, اور یہ دعویٰ کہ اسلام جدید چیزوں کا مخالف ہے جیسا کہ معزول محمد رضا پہلوی کہا کرتا تھا. یعنی یہاں محمد رضا پہلوی سے وہ اور اس کا باپ دونوں مراد ہیں, کہا کرتا تھا کہ یہ لوگ اس ترقی یافتہ زمانے میں جانوروں پر سفر کرنا چاہتے ہیں. یہ ایجادات اور ترقی یافتہ صنعتوں کے مخالف ہے جو انسانی تمدن اور ترقی میں عمل دخل رکھتی ہیں. تو اسلام اور کسی بھی توحیدی مذہب نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی اور نہ کبھی کرے گا, بلکہ اسلام اور قرآن نے تو علم و صنعت پر بہت زور دیا ہے. اور اگر تجدد اور تمدن سے وہ باتیں مراد ہیں جو پیشہ ور آزاد خیال لوگ کرتے ہیں, یعنی تمام منکرات اور پوشا, حتیٰ کہ ہم جنس پرستی تک میں آزادی, تو تمام آسمانی مذاہب, دانشور اور اہل فہم و فراست اس کے مخالف ہیں. بعض حضرات اسلام کو حکومت و سیاست سے جدا سمجھتے ہیں. ان احمقوں سے کہنا چاہیے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت و سیاست کے متعلق جتنے احکام ملتے ہیں اتنے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں ملتے, بلکہ اسلام کے عبادت سے متعلق اکثر احکام عبادت و سیاست سے مربوط ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت تشکیل دی جو دنیا کی دوسری حکومتوں کی طرح تھی. اسلام کے پہلے خلفاء نے بھی وسیع حکومتیں قائم کی. حضرت علی ابن ابی طالب کی حکومت جس میں وہی جذبہ زیادہ وسیع اور جامع انداز میں ہمیں کارفرما نظر آتا ہے تاریخ کے تمام حقائق میں سے، اور اس کے بعد بھی حکومت بتدریج اسلام کے نام سے منسوب رہی اور آج بھی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حکومت اسلامی کے بہت سے مدعی موجود ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام صرف روحانیت سے سروکار رکھتے تھے اور دنیاوی حکومت و اقتدار مردود سے ہے اور انبیاء اولیاء بزرگان امت اس سے اعتراض کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، تو ایک افسوسناک غلط فہمی ہے جس کے نتائج اسلامی اقوام کی تباہی اور خوخار استعماریوں کے لیے راہ ہموار کرنے کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں. کیونکہ مردود تو صرف ایسی شیطانی آمرانہ اور ظالمانہ حکومتیں ہیں جو اقتدار طلبی اور ایسے منحرف دنیاوی اسباب کے لیے ہیں جن سے خبردار کیا گیا ہے، جو مال و دولت کے حصول، اقتدار پرستی اور طاغوت نوازی کے لیے ہیں، اور مردود تو دنیا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. یہ ہے مطلب.
ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کو گفتگو کر اب یہ سٹیج میں ہم یہاں روک دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اگر اس کو گفتگو کرنا چاہے سوال ڈاکٹر، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو ہوئی جو تصور توحید کا، اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مولانا مودودی کی یہاں کی جو ان کی کتاب ہے چار بنیادی اختلافات، اس کے اوپر بھی مولانا ابو الحسن ندوی وغیرہ نے کافی نقد پیش کیا ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے خدا کو ایک ایسے مطلب لیڈر اور بادشاہ کے طور پہ پریش کر دیا ہے کہ جیسے وہ بس ایک سیاست دان ہے، یعنی پولیٹیکل خدا ہے کوئی، مطلب جو چاہتا ہے کہ لوگ بس یہ کام کریں اس کے بارے میں. اور یعنی عام طور پہ جو خدا کا جو صوفیہ جس طرح تصور پیش کرتے ہیں محبت وہ تصور تو نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ مطلب کیا دیکھتے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں
مولودی اور امام خمینی کی خیالات میں بہت تماشت ہے، یعنی بہت زیادہ بہت بہت سے معاملات میں اس کے خلاف بہت معاملات ہیں. مولانا کے یہاں بھی ظاہر ہے کہ مولانا کے اگر مختلف کتاب ہے ظاہر تقریب قرآن ہے تعبیرات آپ کو ایسی نہیں ملتی کہ جو اہم یعنی مختلف ہو، لیکن یہ کہ آپ کا جو دائرہ کار تھا وہ بنیادی طور کے اوپر سیاسی ہی تھا، لہذا اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا مودودی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سیاسی تبدیلی آ جائے تو اس کے نتیجے میں جسے کہیے کہ تو نظام اسلامی جو ہے وہ قائم ہو جائے گا اور روحانی کسی خاص کوشش کی اصل ضرورت نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان آلریڈی اسلام چاہتے ہیں، یعنی ان کا ایک بڑا بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ مسلمان اسلام چاہتے ہیں اور یہاں چند لوگ ہیں کہ جو ان کو اپنے اس صاحب کے اوپر عمل کرنے سے وہ. لہذا میرے خیال میں مولانا نے کبھی بھی علماء کے لیے کچھ نہیں لکھا، انہوں نے تو ہمیشہ ان کا جو پورا لٹریچر ہے وہ تو دعوتی لٹریچر ہے جس کے اندر عام پڑھے لکھے لوگ اور بالخصوص عام پڑھے لکھے لوگوں سے ان کی مراد مجھ جیسے لوگ کہ جو اسکول کالج یہ وہ پڑھے لکھے ان کے اندر یہ خواہش پیدا کرنا ہے تو وہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کریں. اس کی جو انٹرپریٹیشن لوگوں نے کی ہیں وہ زیادہ تر اس نوعیت کی ہیں کہ وہ انہوں نے بین و شطور مطالب تلاش کیے ہیں جن کو زیادہ تر مولانا مودودی نے خود رد کیا ہے کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اور ویسی کوئی چیزیں آپ یعنی بہت کم چیزیں ایسی ہیں کہ جو مولانا فکر صاحب یہ نکال سکتے ہیں جس کے اندر مثلا یہ بیان کیا جا سکے کہ مولانا کا نظریہ توحید کوئی دوسرا تھا، ایسا کچھ میں تو یہ سمجھتا ہوں.
ڈاکٹر میں یہ پوچھنا چاہتا کہ یہ جو تصور توحید کا ہے جو سیاسی انٹرپریٹیشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے؟
میری رائے تو صرف اتنی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اوپر جو زور دیا اس کی ایک ضرورت تھی، اور ظاہر ہے کہ اگر فرض کیجیے وہ سیاست تو یہ تو مسلم قوم پرستی کی بنیاد کی خلاف اسلامی سیاست کی بنیاد نہیں ہو سکی، لیکن مولانا مودودی کی فکر کو جو کمزوریاں مولانا مودودی کی فکر کے اندر موجود ہیں وہ دیگر علماء کرام کے ہاں موجود نہیں ہیں، ان کی مولانا مودودی کی فکر کو اس سے سپلیمنٹ کر کے جو حضرت اعلی حضرت کا کام ہے یا جیسے کہ حضرت انور شاہ کشمیری کا کام ہے یا حضرت شیخ الہند کا کام، وہ سب کو ملا کے آپ جو ایک کی کمزوری دوسری رفع کر دیتا ہے. تو کوئی بھی عالم دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر اکیلا آپ، تو جو چیزیں مولانا مودودی کے ہاں ایسی موجود ہیں دوسروں کے ہاں موجود نہیں ہیں وہ آپ ان سے لے لیں تقویت پہنچائیں دوسروں کے ہاں، اور جو چیزیں دوسروں کے ہاں موجود ہیں جو مولانا کے ہاں موجود نہیں وہ آپ وہاں سے لے کے مولانا کی فکر میں تقویت پہنچائیں. ہاں اگر کوئی میری رائے میں، اور ظاہر ہے کہ میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، میری رائے میں مولانا کے ہاں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو راشق العقیدہ مسلمانوں کے لیے قبول کرنا ممکن نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کوئی چیز موجود نہیں. اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اسے رد کر دیں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بہت. لیکن یہ کہ یہ بات ہم لوگوں کے لیے کوئی ضروری نہیں, اسی صرف ایک ہی آدم سے یہ توقع کریں کہ دنیا کے تمام مسائل حضرت آدم سے لے کے حضرت مہدی تک آئے, تمام تجاوزات اس نے دے دیے ہیں اور بس اب اور کی ضرورت نہیں. اور یہی غلطی ہم نے ایسا رکھی ہے کہ جو مختلف مسالک ہیں وہ کچھ ایک دو لوگوں کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد سب کچھ وہیں سے ہو. اچھا یعنی ہاں میرے خیال میں اس شے سے ہم ختم کرتے ہیں. وہ کتاب ہے جیلانی بھائی؟ جی ہاں
جو ابھی جو انہوں نے پڑھائی تھی میرے کی جو ہے امام خمینی بھی وہ ماڈرنسٹ فکر وہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو بھی تھوڑا سا انڈورس کرتے ہیں یہاں پہ.
مرنا کیا امام خمینی کے ہاں ٹیکنالوجی کے رد کوئی نہیں ہے, ٹیکنالوجی اور سائنس کا جو نہ سید قطب کے ہاں ایسا کچھ موجود ہے. سید قطب کے ہاں یا امام خمینی کے ہاں ٹیکنالوجی اور سائنس کی کوئی اپریسیشن نہیں, بالکل کچھ نہیں. اور ٹوٹلی وہ جیسے آپ فرمایا کہ ابھی جو باتیں انہوں نے کہی اس کے بھی آپ فرمائیں, یہی ہے کہ پروگریس کو بحیثیت ایک ویلیو کے وہ کبھی رد نہیں کرتے.
ڈاکٹر کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا بات ہی تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بازرگان کو وزیر اعظم بنایا؟
نہیں, وہ ٹیکنوکریٹس کی بحث کو ساتھ رکھنے کے بہت اہمیت رکھتے تھے, یعنی اس کی ان کے اندر بہت خواہش تھی کہ عام پڑھے لکھے وہ ان کے سپورٹر. بازرگان تو خیر بیچارے عالم دین تھے اور ٹھیک ہے کہ وہ ٹیکنوکریٹ بھی تھے دوسری, لیکن انہوں نے بنی صدر کو صدر بنایا, یعنی بنی صدر کو بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا. تو خالص بازرگان کو اس کے سوائے کے کہ وہ پہنتے نہیں تھے یعنی لباسیوں کو علم تھا, ورنہ ایک عالم تھے بالکل. اور وہ لیکن یہ کہ وہ لیکن بازرگان کہیں زیادہ اور کئی اور لوگوں کا مثلا وہ جو تھا وہ وزیر ہاں وہ جو فارن منسٹر بنایا تھا کیا نام تھا اس کا تقی زادے, بالکل سیکولر 100% آدمی تھا ایسے ہی بنی صدر. تو ٹیکنوکریٹس کی بڑی اہمیت تھی ان کی نظر میں. تو ہمارے یہاں بھی ہمارا موجودگی کی نظر میں بھی آپ کہتے ہیں الطاف گوہر کو ہم نے جو ٹریٹمنٹ دیا ہے اور کئی اور لوگوں کا آپ بتا سکتے ہیں, ہمارا موجودگی کی فکر اور عام پڑھنے کی فکر میں بہت مماثلت ہیں بہت زیادہ. اسی لیے ایک کتاب لکھی گئی تھی ایک زمانے میں کہ جس کو دیوبندی علماء بہت اٹھا موجودگی خمینی دو بھائی پڑھا, وہ بڑی صحیح کتاب تھی وہ واقعی سوائے اس کے کہ وہ جمہوریت کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور انہوں نے جمہوری طریقہ اختیار نہیں کیا وغیرہ, بعد میں آ کے جمہوری تو ہو گئے امام خمینی کی یعنی جمہوریت تو کوئی ٹوٹل رہ نہیں, لیکن بہت مماثلت یہ